بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ناول کوہساروں کی آگ. اس ناول کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ ناول کل 296 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا گیا. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306 78 78 222 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. ہم سنتے ہیں ناول کا پارٹ نمبر 1. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی, یا بندائے صحرائی یا مرد کو ہستانی. کوہساروں کی آگ, طارق اسماعیل ساگر, گورا پبلشرز, 25 لوئر مال روڈ, لاہور. ناشر طاہر اسلم گورا. جملہ حقوق محفوظ ہیں. 1996 سرے ورق منور اہتمام افتخار احمد, قیمت 150 روپے, زاہد بشیر پرنٹرز, لاہور. ترتیب پیش لفظ صفحہ نمبر 7, فیضان ادغلو صفحہ نمبر 11, ٹارچر سیل صفحہ نمبر 27, یاسمین صفحہ نمبر 43, سرخ آندھی صفحہ نمبر 71, ضمیر کی آواز صفحہ نمبر 103, حیات نو صفحہ نمبر 119, گمشدہ اوراق صفحہ نمبر 169, مصور اور تصویر صفحہ نمبر 139, شعلہ اور شبنم صفحہ نمبر 151, الجہاد 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 صفحہ نمبر 165, منزل مراد کا مسافر صفحہ نمبر 175, تائید غیبی صفحہ نمبر 179, جال صفحہ نمبر 191, گرفت صفحہ نمبر 207, جی آر یو صفحہ نمبر 213, نیا شکاری صفحہ نمبر 217, شہرائے موت صفحہ نمبر 227, احمد ترسون صفحہ نمبر 241, میدان کارزار میں صفحہ نمبر 245, محسن کا ملاپ صفحہ نمبر 251, اسٹرپٹیز صفحہ نمبر 269, الوداع الوداع صفحہ نمبر 277, انجام سفر صفحہ نمبر 283, نئی منزلوں کے مسافر صفحہ نمبر 291. پیش لفظ, پاکستان اپنی تاریخ کے جس بھیانک دور سے گزر رہا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ایک طرف ہمارا عزیز دشمن بھارت اپنے جبڑے کھولے ہماری سالمیت کو ہڑپ کرنے کے لیے پرتول رہا ہے, تو دوسری طرف روسی افریت منہ پھاڑے گرم پانیوں کی ہوس میں دیوانہ وار ہماری طرف لپک رہی ہے. بلکہ اندرونی حالات دیکھ کر یہی گمان ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آج نہیں تو کل پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور ادھر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ غدار ہیرو ٹھہرے اور ہیرو غدار. حاکمان وقت ان کے لیے پھولوں کے گلدستے بھیج رہے ہیں جو زندہ ہیں اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ ان کے مکرو عزائم شرمندہ تعبیر ہو جائیں گے. جس کے جو جی میں آئے کہہ ڈالتا ہے, ملکی سالمیت مذاق بن کر رہ گئی ہے. صحت ان کی بلندیوں پر تو بھارتی قابض ہیں ہی, شمال مغربی سرحدی صوبے کے سرحدی علاقوں پر بمباری کھیل تماشے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے, اور افغانستان کو جیسے اپنے غیر ملکی آقاؤں کا اشارہ موصول ہوتا ہے، وہ پاکستانی سرحدوں کا تقدس روننے لگتا ہے، فضائیں محفوظ ہیں نہ ہی زمین۔ غرض کس کس رقم کی نشاندہی کی جائے، یہاں تو سارا بدن ہی لہو لہو اور جگر لخت لخت ہے۔ غالباً اس صدی کی سب سے بڑی جارحیت روس جیسی سپر پاور کا دوستی کی آڑ میں افغانستان میں گھس آنا ہے۔ چیکوسلوواکیا، یوگوسلوواکیا، ہنگری، بلغاریا اور پولینڈ کے بعد روس نے شاید اپنی دانست میں افغانستان کو بھی ترنے والا جان کر اس پر دست شفقت رکھنے کی کوشش کی، لیکن روسی شاید نظر انداز کر گئے کہ افغان نے اپنی تاریخ کبھی نہیں بھلائی۔ سمرقند، بلخ اور بخارا کی داستانیں افغانوں کے خون میں نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس دوستی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ترنے والا اب لوہے کا ایسا مکہ بن گیا ہے جس نے روس کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ روس جو بزم ہویش اس خطے ارض کا زمینی خدا بن بیٹھا تھا، آج ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ اس کے لیے نہ جائے رفتن اور نہ پائے مندن کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس کی اس انا نے اسے افغانستان میں رکے رہنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اس کی قیمت روس اپنے اندازے سے بہت زیادہ ادا کر چکا ہے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ جو بہت ہی اندوناک ہے، ہماری توجہ کا خاص طور پر مستحق ہے۔ اگر روس نے افغانستان کی سرحد عبور کر لی تو پھر اس کے راستے میں کیا رکاوٹ باقی رہ جائے گی؟ شاید آج کے دور کا سب سے زیادہ سلگتا سوال یہی ہے، جس کے جواب میں افغانوں کی عظیم جدوجہد کی داستان پوشیدہ ہے اور ہماری ملی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت بھی۔ یہ نہتے بے سر و سامان، پھٹے پھٹے زخم زخم، لیکن پہاڑوں کی طرح ناقابل تسخیر عزائم کے مالک غیور افغان آج دنیا بھر کے آزادی پسندوں کی علامت بن چکے ہیں۔ دنیا بھر کے حریت پسندوں کی نگاہیں اس جہاد کی طرف رکھی ہیں اور اس کے نتائج پر ہی مستقبل کی تاریخ کا انحصار ہے۔ یہ کہو شکن ارادوں کے مالک، یہ سرب فلک ولولوں کے امی، یہ ذات کی حیات پر عزت کی موت کو ترجیح دینے والے افغان، یہ تو بے سر و سامانی کے عالم میں خدا کے حکم کو سینے سے لگائے دشمن کے خلاف سینہ سپر ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک سوال آج ہمیں خود سے کرنا ہے کہ مستقبل کا مورخ جب ماضی کی تاریخ لکھے گا تو اس میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ کوہساروں کی آگ دراصل آتش نمرود کی کہانی ہے، جس میں عشق دراصل بے خطر کود پڑتا ہے۔ میں نے اپنی دانست میں یہ کتاب لکھ کر غیور افغانوں کی جہاد آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش میں بھی آپ کی طرح اس سے آگے کچھ سوچتا۔ طارق اسماعیل ساگر، 15 جون 1987، صفحہ نمبر 11، فیضان ادخلو، افغان انٹیلیجنس سروس خاد کے ہیڈ کوارٹر پر ہمیشہ کی طرح بے رحم سکوت تاری تھا۔ پرانی اور خستہ حال عمارت کی در و دیوار پر ٹپکتی نحوست اس عمارت کے مکینوں کے چہروں پر اس طرح پھیل گئی تھی کہ وہ عمارت کا حصہ ہی نظر آنے لگے تھے۔ بیرونی پتھریلی فصیل کے اندر بنے مختلف بلاکوں کے قطار اندر قطار کمروں میں کرخت چہروں والے افغانی ضابط، افسر اور روسی مشاوروں کی یہی کوشش ہوتی کہ چلتے وقت ان کے قدموں کی چاپ بھی دوسرے کو سنائی نہ دے۔ کبھی کبھی کسی بلاک کے کسی کمرے سے جب اچانک زیر تفتیش ملزم کی چیخ سنائی دیتی تو یوں محسوس ہونے لگتا جیسے یہ عمارت انسانوں کے بجائے بھوت پریت کا مسکن ہو۔ عموماً ایک بلاک سے اٹھنے والی چیخ کا گلا وہیں گھٹ کر رہ جاتا، کیونکہ دوسرے بلاک تک درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ یہ چیخیں اور آہیں یہاں کے مکینوں کے لیے روزانہ کا معمول بن گئی تھی۔ خصوصاً قوائے دوست یعنی دوست افواج کی آمد کے بعد سے تو اب کوئی ان پر دھیان بھی نہیں دیتا تھا۔ رات کو جب شہر کرفیو کی زد میں آ کر سائیں سائیں کرنے لگتا تو اس عمارت میں ایک نیا شہر بسنے لگتا۔ مہمانوں کی آمد و رفت کا تانتا بن جاتا۔ غروب آفتاب کی تھوڑی دیر کے بعد ہی اس عمارت کے پیٹ سے مختلف جیپیں برآمد ہوتی، جن میں افغان عسکر سپاہی اور ان کی کمان کے لیے اکا دکا جگڑن یعنی میجرز موجود ہوتے۔ جیپوں اور کاروں کی روانگی تو بڑی ہی پرسرار ہوتی تھی، لیکن ان کی واپسی اپنے ہمراہ ایک آدھ ہنگامہ ضرور لیے ہوتی۔ جب کبھی ایسی کوئی گاڑی اپنے مشن سے لوٹتی تو اس کے سواروں میں ایک آدھ ہتکڑی سے بندھا نیم بے ہوش افغان ضرور موجود ہوتا۔ رات کے دوسرے پہر جب کابل کی سڑکیں کرفیو کی وجہ سے کھانے کو دوڑتی تو چاروں اطراف سے بند روسی گارڈ جیپیں بڑی ہی تیز رفتاری سے برآمد ہونا شروع ہو جاتی۔ ان کا رخ عموماً دریائے کابل کی طرف ہوتا، دریا کے کسی محفوظ کنارے پر جہاں عموماً روسی افواج مورچے سنبھالے موجود ہوتی۔ ان جیپوں سے بڑی ہی پھرتی سے روسی اور افغان سپاہی ان مردوں کو نکالنا شروع کر دیتے جو تفتیش کی تاب نہ لا کر خاد کے کسی نہ کسی بلاک میں چیختے چلاتے مر جاتے تھے۔ ان کی لاشیں دریا کی شوریدہ سر لہروں کے سپرد کر دی جاتی، جنہیں جھاگ اڑاتی موجیں لمحوں میں نظروں سے اچھل کر دیتی۔ دن کے اوقات میں عموماً یہاں موجود افسران اور ملازمین زیادہ تر اونگتے رہتے یا پھر مختلف فائلیں سامنے رکھ کر ان پر مغز ماری میں مصروف رہتے، لیکن ان میں ایک گروپ ایسا بھی تھا جن کا کام دن رات جاری رہتا۔ وہ لوگ حال ہی میں درآمدہ ان آلات تفتیش سے جو ان کے لیے قوائے دوست اپنے ہمراہ روس سے لے کر آئے تھے، ان پابا زنجیر افغانیوں پر مشق ستم ڈھانے میں مصروف رہتے جو زیر حراست یہاں موجود تھے۔ پچھلے دو تین ماہ سے یہاں بڑے ہی نامحسوس طریقے سے ایک اور تبدیلی عمل میں لائی گئی تھی۔ افغانی افسران کی ایک بڑی تعداد کو یکے بعد دیگرے دوسرے مقامات پر تبدیل کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ روسی مشاوروں نے لے لی تھی، مگر اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں افغان افسران اس مداخلت پر بے جا سیہ پانا ہو جائیں، اعلی حکام نے اہم ترین عہدوں پر انہیں ہی متحکمن رہنے دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ عملی اختیارات ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھے، خصوصاً کرنل شولو قوف کے سامنے تو ان کی رائے کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی۔ لمبا تڑنکا سرخ و سفید چہرے اور گنجے سر کا مالک کرنل شولو قوف اتنی روانی سے فارسی اور پشتو بولتا کہ خاد کے تقریباً سبھی افسران دنگ رہ جاتے۔ وہ پٹھانوں کی طرح پگڑی باندھے، شلوار اور لمبی کھیر والی قمیص پہنے جب کبھی کابل کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے نکلتا تو کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا کہ کرنل شولوخوف روسی ہے یا افغانی۔ پہلے پہل جب اس نے ہنستے ہوئے اپنا تعارف خاد کے اعلی افسران کو کروایا تو وہ اسے روسی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بات تھی بھی ایسی، کسی نے اسے آج تک روسی زبان بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ عموماً ایک دل فریب مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکائے رکھتا، لیکن جب کبھی کبھی اچانک یہ مسکراہٹ غائب ہو جاتی تو اس کے چہرے کے حسن کو بالکل دوسرا روپ عطا کر دیتی۔ اب وہ خوبصورت اور قداور نوجوان کی بجائے چلتی عمر کا ایک خونخوار بھیڑیا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے دانتوں کی اوپری چمکدار قطار سے خونخاری چپکنے لگی، گالوں کی ہڈیاں سختی سے بھیج جانے کی وجہ سے اتنی نمایاں ہو جاتی تھی کہ ان کا خون نچڑ کر اس کی آنکھوں میں پناہ لے لیتا۔
بظاہر تو کرنل شیروقوف خواب کے ڈائریکٹر آپریشن اسفندیار کے ماتحت تھا، لیکن اسفندیار اب خود اس سے خوفزدہ رہنے لگا تھا کیونکہ اس نے شیروقوف کی رپورٹوں پر اپنے تین چار ماتحتوں کے خلاف کارروائی کے بعد ان کے حشر سے خاصی عبرت حاصل کر لی تھی۔ یوں تو اس عمارت کے ہر بلاک کا انچارج ایک افغان جگڑن میجر ہوا کرتا تھا، جو یہاں عموماً ڈیپوٹیشن پر آتا اور پھر اپنی مدت گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ خاد کے تحت انجام پانے والے مختلف آپریشنز انہی انچارج میجروں کی زیر کمان اور ترتیب اور تکمیل کے مراحل سے گزرا کرتے تھے، لیکن قوائے دوز کی آمد کے بعد اب حالات خاصے بدل گئے تھے۔ اب تمام تر آپریشن ڈائریکٹر کرنل شیروقوف کی ذمہ نگرانی، ترتیب اور تکمیل پاتے۔ پہلے پہل تو افغان افسران نے اپنی پٹھانی فطرت کے تحت اس بات پر جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا، لیکن شیروقوف نے محض 3 ماہ کی قلیل مدت میں ان کے دماغ درست کر دیے۔ وہ اچانک ہنستے ہنستے یکدم آدمی سے ریکولا کا روپ دھار لیتا تھا اور اپنے سامنے کھڑے افسر پر پل پڑتا۔ اول تو اس کے اس اچانک اقدام سے کسی کو مدافعت کی ہمت ہی نہ ہوتی، اور اگر کوئی غصے یا بے عزتی کے احساس کی تاب نہ لا کر جوابی کارروائی کرتا تو عموماً کوئی گہری چوٹ کھا کر گر پڑتا۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ شیروقوف کے ہال نما کمرے کے باہر کھڑے باوردی ضابط جب گھنٹے کی آواز پر اندر داخل ہوتے تو وہ ہنستے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے فارسی یا پشتو میں اس بے ہوش افسر کی طرف اشارہ کرتے ان سے کہتا، اس کی طبیعت ذرا خراب ہے، اسے باہر کھلی ہوا میں لے جاؤ۔ ضابط بڑے ہی معدب غلاموں کی طرح اس افسر کو ہاتھوں پیروں سے پکڑتے اور ڈنڈا ڈولی کرتے باہر لے جاتے۔ خدا جانے کرنل شیروقوف کے پاس کیا پر اسرار طاقت تھی کہ پلک چھپکنے میں وہ بڑے بڑے شہزوروں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیتا۔ اس راز کا علم قاد کے دفتر میں اگر کسی کو تھا تو ڈائریکٹر اسفندیار کو۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے کرنل شیروقوف ماسکو میں کے جی بی کے ہیڈ کوارٹر میں مارشل آرٹس کا سب سے بڑا انسٹرکٹر تھا۔ 2-3 ماہ کے بعد اس کی ٹریننگ کے ہاتھوں کسی نہ کسی زیر تربیت ایجنٹ کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹنے کے واقعات سننے کو ملتے رہتے تھے۔ اسے یوکرین کے اکثر علاقوں میں مقامی شرپسندوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے فرائض سونپے جاتے تھے، اور شیروقوف کا نام ہی یوکرین کی آزادی پسندوں کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اس روز بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو گیا تھا۔ جونیئر ضابطوں کو کیا علم تھا کہ اندر خانہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بیچارے تو سہمے سکھڑے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے، کیونکہ دوپہر کے بعد ہی انہیں کرنل کا موڈ آف ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ ہر کوئی اس کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا، خصوصاً ہر بلاک کے آپریشن انچارج کی پیغام پر بنی تھی۔ جگڑن یعنی میجر ار خان کو جب انٹرکام پر کرنل کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا تو اسے اپنے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے لکڑی کی کرسی جس پر وہ بیٹھا تھا اس میں اچانک مقناطیسی لہر دوڑنے لگی ہے جس نے اس کے بند بند کو جکڑ لیا ہو۔ بڑی ہی ہمت کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے پیچھے کارنرز پر رکھے شیشے میں اس نے اپنے چہرے کی اڑتی رنگت کا نظارہ کیا۔ خود کو سنبھالا دینے کے لیے وہیں ایک کونے میں رکھے جگ سے ایک گلاس میں پانی اندیلا، یخ پانی کے 2 گھونٹ اس نے اپنے حلق میں اتارے جس سے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو بھی منجمد سکر دیا۔ نہ جانے کیوں آدھا گلاس حلق میں اندیلنے کے بعد اسے اپنے حواس بحال ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ جگڑن ارخان نے ٹوپی اپنے سر پر سلیقے سے جمائی، ہولیسٹر میں رکھے ریوالور کو تھپ تھپایا اور نپے تلے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی لوٹ رہی تھی۔ جب وہ آخری بلاک کے ایک کونے میں بنے کرنل شولوخوف کے ہالنما کمرے تک پہنچا تو خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ دروازے کے باہر موجود دونوں محافظین کی درخواست پر اس نے اپنے ہولیسٹر سے پستول نکال کر ان کے حوالے کر دیا اور خود ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوا، جہاں کمرے کی پچھلی دیوار پر لٹکی ایک بڑے ہی سے نقشے کے نیچے، جس پر کابل شہر کی ایک ایک تفصیل نمایاں تھی، کرنل شولوخوف مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائے اس کا منتظر تھا۔ ارخان نے دونوں ایڑیاں بجا کر کرنل کو سلیوٹ کیا۔ خوش آمدید میجر ارخان، کرنل کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ شولوخوف نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی لمبی سی میز کے ایک کونے پر قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سے کہا، میجر ارخان، میرے خیال میں فیضان ادغلو کسی جن بھوت کا نہیں، انسان کا نام ہے اور وہ اسی ملک میں بلکہ اسی شہر میں موجود ہے۔ جناب والا، ہم سرگرمی سے اسے تلاش کر رہے ہیں، ہمارے آدمیوں نے شہر کے چپے چپے پر نظر رکھی ہے، کابل سے باہر جانے والے تمام راستے ہماری نظر میں ہیں۔ ارخان نے بڑے پر اعتماد لہجے سے کہا، ارخان تم لوگ کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کرنل شولوخوف نے بڑے ہی تمسخر سے اس کی طرف دیکھا، ایک بے رحم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بدستور کھیل رہی تھی۔ جناب، ارخان نے تھوک نکلا، پرسوں صبح سے جب آپ کا حکم موصول ہوا تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی کرنل شولوخوف تن کر کھڑا ہو گیا، اس کے ہونٹوں سے چپکی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہاں وہ کرختگی اور درشتی نظر آنے لگی جس کے تصور سے خاد کے افسران سہمے رہتے تھے۔ ارخان، اسے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا، تم لوگ پرسوں صبح سے جھک مار رہے ہو، جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ نہیں جناب، بے ساختہ اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا۔ کھدے، کرنل شولوخوف نے میز پر رکھی چھوٹی سی چھڑی اٹھا کر اس سے میز کا ایک کونا پیٹا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اس نقشے تک پہنچ گیا جو اس کی پشت پر نظر آ رہا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے قریباً پھاڑ کھانے والے لہجے میں جگڑن ارخان کو گھورتے کہا اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ارخان کرسی سے اٹھ کر اس تک جاتے ہوئے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی روح کو کسی نے آہستہ آہستہ قبض کر لیا ہو۔ تاہم کسی نہ کسی طرح اٹھ کر وہ کرنل سے دو تین قدم کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ کرنل نے اپنی چھڑی کی نوک نقشے میں ایک جگہ پر جمائی اور چیختے ہوئے بولا، یہاں یہاں، اسے ایک گھنٹے کے اندر ہر حالت میں میرے سامنے پیش کرو۔ پھر وہ ارخان کی طرف گھوما، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ ارخان جب بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر آ رہا تھا تو بے عزتی کے احساس اور غصے کے مارے اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا جی یہی چاہتا تھا کہ باہر کھڑے ضابط جیسے ہی اس کا ہولیسٹر لوٹائیں، وہ پستول نکال کر اندر داخل ہو اور سارا پستول اس بھیڑیے کرنل پر خالی کر دے، لیکن وہ بھی تو دیگر افسران کی طرح ایسی باتیں صرف سوچ سکتا تھا، ان پر عمل کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پلازا ہوٹل کا شمار کابل کے امیر ترین ہوٹلوں میں ہوتا تھا۔ اس ہوٹل کو لنچ گھر بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی شادی کی تقریب منعقد ہوتی رہتی تھی اور ہوٹل پلازا ایسی تقریبات کے انتظام اور انسجام کے لیے مشہور تھا۔ روسی افواج کی آمد کے بعد سے شہر میں ایک بے نام سا خوف و ہراس تو پھیل گیا تھا، لیکن اس ہوٹل کے در و دیوار اس سے خاصے محفوظ تھے۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ اب رات 11 بجے سے پہلے پہلے ایسی تقاریب اپنے انجام کو پہنچ جاتی تھی کیونکہ 11 بجے رات کے بعد سے صبح 5 بجے تک کرفیو لگا رہتا تھا. یوں بھی رات 11 بجے کے بعد سارے شہر میں دھماکے ہونے لگتے اور شہر کے کسی نہ کسی کونے میں گولیاں چلنے کی آوازیں ضرور آتی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں ہنگامہ ہاؤ ہو کا جاری رہنا خاصا مشکل نظر آتا تھا. ہوٹل پلازا کی دوسری منزل کے ایک کونے میں فیضان اتخلو بڑی ہی شدت سے کسی بارات کا منتظر تھا. اس کی اطلاعات کے مطابق شام 7 بجے تک بارات کو یہاں پہنچ جانا تھا، لیکن 6:30 بج رہے تھے اور ابھی دور دور تک بھی باراتیوں کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا. اس دوران اس نے 2 مرتبہ نیچے جا کر اس ہال کا جائزہ لیا جہاں بارات آنے والی تھی. ہوٹل کے ملازمین نے ہال کو بڑے سلیقے سے سجا رکھا تھا. ایک طرف سفید میزوں پر بے داغ سفید چادریں ڈال کر ان پر کھانے کے برتن سجائے گئے تھے، اور ہال سے ملاقات اس کچن روم میں جہاں سے باراتیوں کے لیے کھانا پک کر تیار ہو چکا تھا. اشتہا انگیز خوشبو نکل کر ہال میں پھیل رہی تھی. ابھی 10 منٹ پہلے کاروں کے ایک جلوس کے ساتھ یہاں دلہن کی آمد ہوئی تھی، جو پرچم پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر کی بیٹی تھی. اس کی شادی بھی پرچم پارٹی کے ایک لیڈر کے بیٹے سے طے ہوئی تھی. جو لوگ دلہن کو بہانے آنے والے تھے ان میں ایک خاص شخصیت تھی، اور وہ تھا مقامی پولیس کا سربراہ آخوند زادہ، جس کے پچھلے کئی حساب فیضان اتقلو اور اس کے ساتھیوں نے چکانے تھے. روانگی سے پہلے میرداد خان نے، جو مقامی جماعت مجاہدین کا سربراہ اور علاقے کے روحانی پیشوا کا بیٹا تھا، اسے خاص طور پر اس مہم کے لیے منتخب کیا گیا تھا. میرداد خان نے زارد مرکز سے کابل پہنچنے تک فیضان کو متعدد مرتبہ آزما لیا تھا. میرے دوست، میرداد خان نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں تمہاری تلاش ان لوگوں کو کتنی شدت سے ہے، لیکن تم چونکہ ماسکو یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہو، روسی زبان بول اور سمجھ سکتے ہو، اس کے علاوہ اس جماعت میں صرف تم ایک ایسے فرد ہو جو اونچی سوسائٹی کے جدید رسم و رواج سے واقف ہو، جسے اس طرح کے ہوٹلوں اور کلبوں میں رہنے کا تجربہ ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آخوند زادہ کو مارنے کی سعادت صرف اور صرف تمہارا نصیب ہے. جو حکم یا امیر، مجھ سے انشاءاللہ کسی بزدلی کی شکایت آپ کو نہیں ہوگی، اس نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں امیر جماعت سے کہا. فیضان ادغلو نے صبح 11 بجے کمرہ ایک جالی نام سے بک کروایا تھا. اس نے خود کو غزنی کے ایک تاجر کا بیٹا ظاہر کیا، جو مقامی منڈی سے حساب کتاب کرنے آیا تھا. کرنل شولوخوف کے متعلق فیضان ادغلو اس کے کسی ساتھی کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی. وہ سب جانتے تھے کہ شولوخوف نے چارج سنبھالتے ہی کتنی برق رفتاری سے ان کی طرف پڑنا شروع کیا ہے. فیضان کی بے قراریوں کو تب قرار ملا جب اس کے کانوں تک شہنائی کی مخصوص آواز پہنچی، جس بات کا اعلان تھا کہ بارات آ گئی ہے. اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیب میں رکھے ریوالور کو تھپتھپایا، پھر کسی اچانک آمدہ خیال کے تحت دوبارہ باتھ روم میں جا کر ریوالور کو چیک کیا، اس سے گولیاں نکال کر گراری کو گھما کر چیک کیا، گولیوں کو الٹ پلٹ کر ان کا جائزہ لیا، اور دوبارہ بڑی ہی پھرتی سے ریوالور لوڈ کر کے جیب میں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. فیضان کا رخ ہوٹل کے دروازے کی طرف تھا. جب وہ مین گیٹ پر پہنچا تو شہنائیوں کی زوردار آواز کے ساتھ اسے شہنائیاں بجانے والے بھی نظر آنے لگے. ہوٹل کے دروازے پر دلہن کے رشتے دار، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے، بارات کا استقبال کرنے کھڑے تھے. ان میں اکابرین شہر نمایاں تھے. اگر وہ چاہتا تو یہاں موجود حکومتی پارٹی کے کئی آدمیوں کو بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا. اس کے اوور کوٹ کی دوسری جیب میں ہینڈ گرنیڈ بھی کسی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن امیر کا حکم صرف آخوند زادہ سے متعلق تھا. بارات تک ہوٹل کے دروازے میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر بے اختیار اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں رنگ کیا. ایک لمبی سی شیورلیٹ کارڈ جس میں آخوند زادہ کی گنجی ٹانٹ چمک رہی تھی اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہجوم میں دروازے کی طرف پیدل آ رہا تھا۔ کاریں ہوٹل کے باہر ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 20 پر ناول سے یہ پارٹ یہاں مکمل ہوا۔ ناول کا باقی حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں۔